بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رحمك الله. القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وركن قاعدة الدرس كأغاز كرته، قاعدة 68 مستدرك رحمه الله فرماته: ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. متقابل أوصاف كذكر صراحة تفصيل وبرتري بيان کرنے سے کافی ہوتا ہے جب دونوں کے بیچ فرق معلوم ہو. کیا مطلب ہے؟ مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہیں جو علم والے ہیں جو بغیر علم کے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ جواب ہے کہ لا استوون ہے. جواب نہیں، جواب نہیں ہے. کیوں جواب نہیں ہے؟ کیونکہ دونوں میں جو تفاضل ہے، جو فرق ہے، معلوم ہے نہیں عقلاء کو کہ نہیں. اگر جواب آ جاتا کہ نہیں برابر نہیں ہے، تو زیادہ کمزور ہوتا. جواب نہ ہونا سے جملہ زیادہ قوی ہو جاتا ہے، کیونکہ مخاطب عقلاء ہے، سمجھ والے ہیں. یہ ناممکن ہے. واضح. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جواب ہے لا يستوون، جواب تو نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہر عقل مند خوب جانتا ہے کہ علم والا جو ہے وہ جاہل سے بہتر ہے کہ نہیں، کبھی برابر ہو نہیں سکتے. تو آئیے دیکھتے اس قاعدے کو کس طرح سے بیان کیا ہے. اور بھی کئی مثالیں ہیں قرآن مجید دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید لیکن چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن ہمیں اس کی پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں راز، دیکھیں وہ بڑی پیاری بات، دیکھیں قاعدہ ہے یہ. ہم سید رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وهذه القاعدة في القرآن كثير، یہ قاعدہ قرآن مجید میں بہت زیادہ موجود ہے. تذکرها في المقامات المهمة، اس قاعدہ کا ذکر جو ہے اللہ بیان فرماتا ہے، ذکر فرماتا ہے بہت ہی اہم مقامات پر. کیسے؟ كالمقابلة بين الإيمان والكفر، جیسے کہ ایمان کفر کا تقابل بیان کرنا ہو. والتوحيد والشرك، توحيد والشرك، وبين إلهيته الحق وإلهية ما سواه، ولا تعلق الہیت الہیت کا بیان فرماتا ہے جو حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی الہیت جو اللہ تعالیٰ کے سوائے ان کو جب اللہ بیان فرماتا ہے تب بھی یہ قاعدہ واضح نمایاں ہوتا ہے. فیذکر تباین الاوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينها، تو اللہ ذکر فرماتا ہے ان اوصاف کے تباین کی، جس سے جو سمجھدار اور عقلاء لوگ ہیں وہ بدیہی طریقے سے دونوں میں فرق کو اچھی طرح جانتے ہیں. ويدع التصريح بالمفاضلة الى العقلاء، اور جو التصريح مفاضلة کی عقلاء کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اب مثال دیکھیں اور دلیل ان مثال موجود مختلف دلائل. قال تعالى، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار، الى اخر سورة يوسف آیت نمبر 39. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، كمختلف رب جو ہے متفرق ہیں وہ بہتر ہیں یا اللہ تعالیٰ جو واحد القهار ہے؟ جواب کیا ہے؟ اللہ الواحد القهار قرآن مجید میں ہے، سورة یوسف میں. جواب موجود ہے؟ نہیں ہے جواب موجود. کیوں؟ کیونکہ عقلاء اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو مختلف ارباب جو رب جن کو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ ایک جو واحد و قہار ہے، ظاہر و باطن جو باقی رب جن کو لوگوں نے بنایا ان سے بہتر ہے کہ نہیں، خیر ہے کہ نہیں؟ خیر ہے. تو عقل اچھی طرح جانتے ہیں. دوسری مثال اور دلیل: اللہ خیر اما یشرکون ام من خلق السماوات والارض، الى آخر الآیات سورۃ النمل آیت نمبر 69. اللہ خیر اما یشرکون، کہ اللہ تعالی بہتر ہے یا وہ جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اما من خلق السماوات والارض وہ جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین الى آخر الآیات. کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین؟ اللہ نے پیدا کیے. جو کہ شریک ٹھہراتے ہیں انہوں نے کوئی زبان سے آسمان زمین کو پیدا کیا؟ اس میں سے کسی چیز کو پیدا کیا؟ یا وہ شریک تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا کوئی اور حق رکھتے ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. جب اللہ تعالیٰ اکیلے نے ان سب کو پیدا کیا ہے, تمام مخلوقات کو پیدا ہے, تمام کائنات کو پیدا کیا ہے, تو عبادت کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس لیے جب یہ فرمایا اللہ خیر اما یشرکون, یہ جو شرک کرتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تو بہتر کو اللہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ یقین جواب کیا ہوگا؟ وہ شرک اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں نا, لیکن شریک ٹھہراتے ہیں. تو شریک کیوں ٹھہراتے ہو بھائی؟ جب زمین و آسمان کو اللہ صرف اللہ نے پیدا کیا ہے, صرف اللہ کی عبادت کرو. اور اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کا تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ عقلاء سمجھتے ہیں جواب کو, اس لیے جواب نہیں دیا بلکہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں بہتر ہے باقی معبودات سے, جو کہ تو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, وہ خالق نہیں ہے. پھر اس کی تفصیل آگے بیان کی ہے. اچھا اگلی مثال دیکھیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ضرب اللہ مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون, اللہ تعالیٰ مثال دی ہے ایک شخص کی جس میں مختلف شریک موجود ہیں. ورجلا سلم لرجل هل يستويان مثلا, دوسرا شخص جو ہے وہ ایک شخص کے لیے خاص ہے, کیا دونوں برابر ہیں؟ یعنی ایک ایسا غلام جس کے آقا مختلف ہیں, ایک سے زیادہ ہے, اور ایک آخر جس کا صرف ایک ہے, کہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں, ظاہر ہے برابر نہیں ہے. سورۃ الزمر آیت نمبر 29. اچھا اگلی مثال دیکھیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا, ان کی مثال دونوں گروہوں کی مثال, جیسے کہ الاعمى اندھا, والاصم بہرا, والبصير والسميع اور بینا اور سننے والا, هل يستويان مثلا, کیا برابر ہیں ان کی مثال؟ جواب نہیں برابر. تو قرآن مجید میں ہے برابر نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عقلاء اچھی طرح جانتے کہ دونوں برابر نہیں ہیں. اچھا اگر جواب آ جاتا تو قرآن مجید پر اعتراض کریں مشرکین جو کافر جو عربی زبان میں بڑے یعنی طاقت رکھتے اور قوی ہو کے تھی ان کی پہچان زبان, کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہو, تو عربی میں تو بڑا کمزور جملہ ہی ہے, یہ کہاں سے آ گیا, کس اللہ کے کلام ہے, یہ تو ہم نہیں مانتے. تو سبحان اللہ, دیکھیں ان کو یہاں پر بھی لاجواب کر دیا. یعنی جو اصول ہیں لغت کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے, ان اصول کی بنیاد پر قرآن مجید جو ہے سبحان اللہ نازل ہوا ہے. اگلی مثال دیکھیں, یہ سورۃ ہود آیت نمبر 24. اگلی مثال میں قال تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ الٰى آخر آیت سورۃ البقرۃ نمبر 140, 140, کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو, اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. جب زیادہ بات کرنے لگے نا, یہ ہے وہ ہے مطلب, اچھا اس پوری تفصیل کی نفی جو ہے ایک چھوٹے سے جملے سے, انتم اعلم ام اللہ, ہم مشرک تو جانتے ہیں اللہ کو مانتے تو ہیں. جواب کیا ہے؟ ظاہر اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں, ہماری کیا حیثیت, مخلوق کی کیا حیثیت ہے اسے علم رکھنے کی. سبحان اللہ. اگلی مثال اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون, سورۃ یونس آیت نمبر 59. ان کو کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے تم اجازت دی ہے, تم اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے ہو. ظاہر جھوٹ باندھتے ہیں, اللہ نے اجازت تو نہیں دی, اللہ کیا اللہ نے شرک کی اجازت دی ہے, نافرمانی کی اجازت, کفر کی اجازت دی ہے؟ نہیں اجازت دی ہے. تو پھر بچتا کیا ہے؟ باقی جھوٹ ہی بچتا ہے نا. سبحان اللہ. اگلی مثال سورۃ زمر آیت نمبر 9. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, یہ مثال میں نے دی ہے. سبحان اللہ. سورۃ الزمر آیت نمبر 9 میں کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا برابر ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ جواب, ہرگز برابر نہیں ہے. وقال مثلها, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الى آخر آیت سورۃ الزمر آیت نمبر 9. امام صاحب فرماتے ہیں فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك التصريف بمفاضلة العلم من المقام. ایک قسم کا بیان ہوا ہے، دوسرے قسم کے لوگوں کا ذکر نہیں ہوا اس آیت میں. دیکھیں، امن ہوا قانت آناء اللیل، وہ جو قائم ہے اور قانت ہے رات میں، یعنی تہجد پڑھتے ہوئے صلاۃ اللیل، ساجداً وقائماً، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. کیوں؟ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربی، آخرت سے ڈرتا ہے، خبردار رہتا ہے اور اللہ کی رحمت، اپنے رب کی رحمت پر امید رکھتا ہے، اس لیے وہ تہجد پڑھ رہا ہے. دوسری قسم، وہ جو ایسا نہیں کرتا، اس کا ذکر ہے، جو قائم نہیں ہے، نہ یہ سجدہ نہیں ہے، قیام میں نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا دوسری قسم کا. فقوله امن هو قانت آناء الليل الى اخرها يعني كمن ليس كذلك، یعنی ہرگز نہیں، یہ ویسے جیسا کہ ایسا نہیں کرتے، ان جیسا نہیں ہے. پھر امام صاحب فرماتے ہیں، امام سعید رحمہ اللہ، والآیات فی هذا المعنى كثيرة، اور اس معنی میں بہت آیات بہت ہی زیادہ ہیں. وہ من بلاغت القرآن واسلوبه العجیب، یہ قرآن کی بلاغت اور عجیب اسلوب میں سے ہے، کا قول ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدى امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سورۃ الملک آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افمن یمشی مکبا علی وجهه، وہ جو اوندھا پر منہ کے بل چلتا ہے، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو سیدھے راستے پر سیدھا چلنے والا ہے. کیا خیال ہے؟ کیا اوندھا منہ کے بل کوئی چلتا ہے؟ ایک پتہ کی بات ہے کہ منہ کے بل کوئی چل سکتا ہے؟ انسان چلتا کیسے ہے؟ پاؤں پہ چلتا ہے، سیدھی سی بھائی کوئی سوال ہے، انسان چلتا ہی پاؤں پہ چلتا ہے. اچھا، ایک عجب بات دیکھیں، ہم سورۃ الملک پڑھتے ہیں الحمدللہ، جب آیت پڑھتے ہیں، جب یہ آیت پڑھتے ہیں، کبھی دھڑکے میں کوئی فرق پڑتا ہے تھوڑا سا؟ کوئی پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ جو منہ کے بل، یعنی منہ نیچے ہوگا پاؤں کی جگہ اور چلے گا، ایسے لوگ بھی ہیں نعوذ باللہ جو ایسا کریں گے. وہ یقیناً سچ حق ہے، الحمدللہ اللہ نے فرمایا حق ہے، کہ یہ زیادہ بہتر ہے جو منہ کے بل چڑھتا ہے، یا وہ جو سیدھے راستے پر اپنے قدموں سے سیدھا چلتا ہے. جواب تو واقعی معروف ہے، سب جانتے ہیں. جب ابو لہب ابو جہل کے کان میں آیت پڑی، وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا، وہ جواب خوب جانتا تھا، لیکن سبحان اللہ، جیسے دل پہ تالے لگے ہوئے تھے، کہاں ماننا تھا. لیکن پتہ کی بات یہ ہے کہ نعوذ باللہ، اصل پیغام پتہ کیا ہے؟ اصل پیغام یہ ہے کہ وقت آنے والا ہے جب کافر جو اپنے منہ کے بل چلے گا قیامت کے دن، اور جہنم رسید ہوگا نعوذ باللہ. آج سیدھے راستے پر چل سکتے ہو، پاؤں سے چلو، تمہارے لیے موقع ہے، وقت ہے، ورنہ وہ وقت آنے والا ہے جب منہ کے بل جو ہے نا چلنا پڑے گا. ایک اثر میں آیا ہے، غالباً سن عبداللہ بن عباس سے، کیونکہ اس نے عرض کی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کوئی منہ کے بل چلے، کوئی چل سکتا ہے؟ کتنے پیارا جواب تھا، کسی کو پتہ ہے؟ بارک اللہ فی، اس رب جس نے ٹانگوں پر چلائے ہے وہی منہ کے بل چلائے گا. دیکھیں، عقل تو کہتی ہے منہ کے بل کیسے چل سکتا ہے کوئی؟ دو لکڑیاں رکھیں نا، دیکھیں کھڑی ہوتی ہیں، انسان کیسے چلتا ہے؟ جو ہم چلتے سے ہم پتہ، انسان ٹانگوں پر چلتا ہے نا. تو جس رب نے ٹانگوں پر چلایا ہے دنیا میں، وہ منہ کے بل بھی چلائے گا قیامت کے دن. تو اصل پیغام یہ ہے، سبحان اللہ، جب تم جانتے ہو، خوب جانتے ہو کہ برابر نہیں ہو سکتے، تو ابھی وقت سیدھا کیوں نہیں چلتے ہو؟ سیدھے راستے پر اختیار کیوں کر، صراط مستقیم کو سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ اس پہ چلنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ ورنہ پھر اگر دنیا میں ایسا کام نہ کر سکے اور اس خیر سے محروم ہو گئے، صراط مستقیم سے دور اختیار کرتے ہو، اگر موت آ گئی نعوذ باللہ، تو پھر قیامت کے دن جزا کیا ہوگی، سزا کیا ہوگی نعوذ باللہ؟ کہ منہ کے بل چلنا پڑے گا. جو زمین پر اس دنیا میں سیدھا نہیں چل سکتا، صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا، تو نعوذ باللہ دیکھ لے قیامت میں اسے پھر کیسے چلنا پڑے گا نعوذ باللہ. پھر امام صاحب فرماتے ہیں، امام سعید رحمہ اللہ، ولما ذکر اوصاف الرسول الداعی وما يدعو الیہ واعظم الناس معرضۃ له قال، جب اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر جو دعوت دینے والے ان کے مختلف اوصاف بیان فرمائے ہیں, اور جس کی طرف دعوت دیتے وہ بھی بیان فرمایا ہے, اور سب سے بڑے ان کے اختلاف کرنے والے معارضہ کرنے والے کا ذکر فرمایا ہے. قال, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, سورة سبع آیت نمبر 24. وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ, یا ہم یا تم لوگ, لَعَلَى هُدًى, ہدایت پہ ہیں, أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یا کھلی گمراہی میں ہیں. ہم دونوں میں سے کون ہے, کون ہدایت پر ہے اور کون کھلی گمراہی میں ہے؟ جواب نہیں دیا ہے کہ ہمیں تم لوگ نہیں ہو, کیونکہ وہ یقیناً جانتے ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں, لیکن ہر درمیہ کا شکار ہیں, اس لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. فرعون, انہوں نے کیا فرمایا کہ اندر سے یقیناً جان چکے تھے, واستيقنت انفسهم, یقیناً جان چکا تھا فرعون کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور موسیٰ علیہ السلام دعوت بھی حق ہے, لیکن تکبر کر بیٹھے اور حق اتکار دینا اعوذ باللہ. تو کتنے پیارا جواب ہے, دیکھیں, وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ہم دونوں میں سے ایک تو ہدایت یافتہ ہے, ایک گمراہ ہے, تو پھر دو کل تم لوگ دیکھ لو, خود اپر محاسبہ بھی کر کے دیکھ لو کہ دونوں میں سے کون ہدایت کے راستے پر ہے اور کون گمراہی کے راستے پر ہے. اچھا, اگلی مثال اس میں, فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ, اے میرے پیارے پاس آپ بھی عن قریب دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے تم دونوں میں سے کون فتنے میں ہے. کیونکہ اعتراض کرتے ہیں نا, سورۃ القلم آیت نمبر 5 اور 6, اعتراض کرتے تھے نا کہ یہ باطل ہے, یہ کیا نیا دین لے کے آیا ہے, باپ بیٹوں کو جدا کر دیا ہے, ہمارے معبودات کو برا بھلا کہتا ہے, وغیرہ وغیرہ. انجام کی بات کرنے پہ لگے, دیکھیں گے کہ کیا حشر ہوتا ہے, دیکھیں گے کہ کیا ہوگا ان کا. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا فرمایا, فستبصرون ویبصرون, اے میرے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دیکھ لیں گے, یہ بھی دیکھ لیں گے کہ دونوں میں سے کون فتنہ مبتلا ہے, کس کا انجام کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگلی مثال, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی, الى آخر آیہ سورۃ البقرہ 256-256. لا اکراہ فی الدین, یہ میں کوئی زور زبردستی نہیں. کیوں؟ قد تبین رشد من الغی, کیونکہ بھلائی اور بغی جو ہے, برائی سب واضح ہو گئی ہے, کھل کے واضح کر دی گئی ہے. اب کیا زور زبردستی ہے؟ جو آپ نے فرمایا کہ رشد غی سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ عقل اسی طرح جانتے ہیں, دونوں برابر ہو نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے, گمراہی کا راستہ کیا ہے, خیر کا راستہ کیا ہے, شر کا راستہ کیا ہے, اور دونوں فرق بالکل واضح کر دیا ہے. اگلی مثال, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, سورۃ الکہف آیت نمبر 29-29. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن, تم میں سے جو چاہے وہ ایمان لے آئے. وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, اور جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے اور کافر رہے. مطلب کیا ہے؟ تمہاری مرضی ہے جو تم چاہو. یہ یقین دونوں میں سے ایک صحیح ایک غلط ہے, جو صحیح ہے وہ راستہ اختیار کرو, غلط کو چھوڑ دو. کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. تو بالکل واضح ہے, جب حق رب کی طرف سے آیا ہے تو ظاہر ہے ایمان ہی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, کیونکہ کفر کا راستہ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک راستہ ہے اور اس کا انجام بھی بہت برا ہے. لیکن جواب نہیں دیا کہ یہی راستہ اختیار کرو ایمان والا, عقل مندوں پہ چھوڑ دیا کہ تم لوگ کیا فیصلہ کرتے ہو. پھر امام صاحب فرماتے ہیں, امام سعد رحمہ اللہ, وذلك انه اذا ميزت الاشياء تمييزا تماما, یہ سب اس لیے ہے جن آیات میں ذکر ہوا, یہ جو قاعدہ بیان ہوا ہے کہ جب چیزوں کو الگ الگ کر دیا جائے مکمل طریقے سے, تمیزا تماما, وعرفت مراتبه في الخير والشر, ان کے مرتبے بھی خیر و شر سے جان لیے جائیں, اچھی طرح اور پہچان لیے جائیں, والکمال والنقص, اور نقص اور کمال نقص سب اچھی طرح پہچان لیے جائیں, صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنى له, اس کے بعد تفضیل کی تصریح بے معنی ہو جاتا ہے کہ دونوں میں سے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، بے معنی ہو گیا کہ نہیں. جب چیزوں کو الگ الگ کر دیا، مراتب الگ الگ کر دیے اور مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا سب چیزوں کو، پھر جب تفضیل کی بات ہے یہ بہتر یا یہ بہتر ہے، اگر اس تفضیل کو بیان کر دے گا کہ یہ بہتر ہے تو بے معنی ہو گیا، تو پھر تفصیل بیان کی کیوں ہے؟ ایسے ہوتا ہے نا. سبحان اللہ، واللہ اعلم. تعلیق میں شیخ العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، السؤال عن الشيء المعلوم لا حاجة الى ان يجاب عنه. یہ دیکھ پیارا قاعدہ، اس میں سے یہ قاعدہ نکلا ہے، السؤال عن الشيء المعلوم، کسی معلوم چیز کا سوال کرنا، لا حاجة الى ان يجاب عنه، اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ معلوم ہے. سبحان اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ خیر اما یشرکون، معلوم ان اللہ خیر. اسی طریقے سے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه الى اخر ايه سوره النمل، ايه نمبر 60 الى اخره. وهكذا فالشيء المعلوم لو ذكر لكان الكلام فيه لغوا لا فائده منه. اگر معلوم چیز کا ذکر کیا جائے تو اس پہ کلام اور ذکر کرنا جو ہے وہ لغو ہو جاتا ہے، جو بے فائدہ ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الى آخر آیہ، جیسے کہ گزر چکا ہے. یعنی شیخ العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس معنی ہے، کمن هو غافل لا يقنط في الليل ولا في النهار، یعنی کہ یہ جس کے یہ پیارا اوصاف ذکر کیا گیا ہے، جو رات کے تاریکی میں کھڑا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز، قیام کی نماز، سجدے میں ہے اور قیام کی حالت میں ہے، جو آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ کی رحمت، اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے، کیا یہ ایسا ہے جو غافل ہے، جو رات کو قنوت بھی نہیں کرتا ہے اور دن میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر نہیں کرتا ہے؟ الوصف الذي ذکرہ اللہ تعالیٰ، اس وصف جو اللہ نے ذکر بیان فرمایا ہے، وہ کہ اسی طریقے سے، فإن الشيء المعلوم يغني عنه ذكر ما يقابله ممن هو معلوم انه خير او شر. ان لا ينكر، هي قاعده كخلاصه هي. وهكذا اسی طریقے سے، فان شيء المعلوم، جو معلوم چیز ہے، يغني عنه، اسے کافی ہو جاتا ہے، ذکر ما يقابله، اس کے مقابل جو مقابل چیز ہے اس کے ذکر سے، مما هو معلوم انه خير او شر، جو معلوم ہو کہ خیر ہے یا شر ہے. واضح قاعده ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.